أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ لقمان چل رہی ہے اور پچھلے درس میں جو باتیں آئی تھیں اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر کریں، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے حقیقت میں وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور جو کوئی انسان ناشکری کرتا ہے حقیقت میں اللہ رب العزت وہ بے نیاز ہے، سب تعریفوں کا لائق وہی ہے. اب یہاں سے نصائح لقمان، اس عنوان سے یہ نصیحتیں مشہور ہیں، اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا. میں نے جیسا پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ وہ بہت پرانا زمانہ ہے، یعنی جیسا کہ میں نے اس وقت بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت دانیال علیہ السلام، ان کے زمانے کا ان کا زمانہ بنتا ہے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک کا ہے. تو سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ تم کسی کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، تمام معصیتوں کی جڑ، تمام معصیتوں کی بنیاد وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ یہاں پر ان کی جو نصیحتوں کو ذکر کیا اور ان نصیحتوں کو ذکر کرنے کے بعد پہلے شکر کی بات کی کہ سب سے پہلے تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر گزار ہو، اور اس کے بعد نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہ بیان فرمائی کہ تم کسی کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ جب خدا نخواستہ کوئی انسان شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کا قابل قبول نہیں ہوتا، ہر عمل اکارت ہو جاتا ہے، ہر عمل ضائع ہو جاتا ہے شرک کرنے کی وجہ سے، ہر وہ نیکی اللہ تعالی کو قابل قبول ہے جو ایمان کے ساتھ کی جائے، بڑی سے بڑی نیکی ہو لیکن ایمان نہ ہو کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے نہیں، اس لیے اصل چیز فرمائی کہ اصل چیز ہے کیا؟ ایمان، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، یہ اصل چیز ہے، اور ایمان کے اوپر ڈاکے، جتنا انسان مالدار ہوتا ہے اتنے اس کو ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا ہے، بھئی دیکھیے دنیا میں جب لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے پاس جب ساز و سامان زیادہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی دولت کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، پیسوں کو بینک میں رکھوائیں گے، پیسوں کو محفوظ کریں گے، گارڈ کا انتظام ہوگا، چوکیداروں کا انتظام ہوگا، دن کو ہوگا، رات کو ہوگا، اسی طرح ایک انسان کو جب اللہ نے ایمان دے دیا، اب ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوتی اعمال صالحہ سے، جتنے نیک اعمال ہوں گے اتنی ایمان کے اندر پختگی آئے گی، اب اس کے اوپر ڈاکے پڑتے رہتے ہیں، شیطان ڈاکے ڈالتا ہے کہ کبھی اس کو تکبر میں مبتلا کر دیا، کبھی اس کو گناہ میں مبتلا کر دیا، کبھی اس کو بدعتوں میں مبتلا کر دیا، تاکہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے، ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے جو سب سے پہلی نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، سب سے پہلی نصیحت یہ بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ میں نے جیسا پچھلے اتوار کو بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے یہ لوگوں کو مسئلے بتایا کرتے تھے، پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام تو السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت پھر انہوں نے لوگوں کو مسئلے بتانے چھوڑ دیے تھے، لیکن ان کی جو خاص چیز تھی وہ تھی نصیحتیں اور وعظ، جس کو میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی اور انہوں نے نبوت لینے سے منع فرما دیا تھا، اور حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے ان کے اور لوگ دور دراز سے نصیحتیں سننے کے لیے آتے تھے، دور دراز سے ان کی نصیحتیں سننے آتے تھے، تو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصائح جو ہیں وہ بڑی مشہور تھی، جیسا میں نے اس وقت بھی یہ بات آپ کو سنائی تھی کہ ایک صحابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 10,000 نصیحتیں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے خود پڑھی ہیں، اور کلمات حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10,000 نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کی میں نے پڑھی ہیں، تو ان کی نصائح بڑی مشہور ہیں، تو قرآن کریم میں تو ساری نہیں آئی لیکن کچھ نصیحتیں یہاں پر بیان فرمائی، تو پہلی چیز شرک بیان فرمائی، شرک کے بعد اس کا تعلق عقائد سے ہے، سب سے پہلی چیز گویا کہ عقیدہ ٹھیک کیا لقمان علیہ السلام نے، اور جب بھی ہمارے ہاں بھی کسی کو آپ جب نصیحت کرتے ہیں دین کی، سب سے پہلی چیز اس کے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، عقیدے کو آپ کیا ٹھیک کرتے ہو؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، پھر آپ اس کا عقیدے کو مزید اس کو ٹھیک کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، نبی بھی نبی آخر الزمان ہیں، کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی نہیں آئے گا، تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام برحق ہیں، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قبر برحق ہے، اور سوال جواب برحق ہے، پل صراط پر سے گزرنا برحق ہے، بعض بعد الموت مرنے کے بعد زندہ کیا جانا برحق ہے، یا عقائد ہیں جو سب سے پہلی چیز ان عقیدوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. جب عقیدے ٹھیک ہو جائیں پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے انسان کے عبادات، معاملات، اخلاق، پھر ان کا دروازہ شروع ہوتا ہے. تو پہلے نمبر پر حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی وہ اس کا عقیدہ ٹھیک کیا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کسی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، کوئی اللہ کے شریک نہیں. پھر دوسرے نمبر پر وصیت نصیحت فرمائی کہ دیکھو دنیا میں انسان کے سب سے زیادہ محترم، انسان کے لیے سب سے زیادہ قابل عزت اس کے ماں باپ ہیں. سب سے زیادہ محبت انسان کو ملتی ہے تو کہاں سے ملتی ہے؟ ماں باپ سے. جتنے احسانات ہیں وہ سارے ماں باپ کے ہی انسان کے اوپر ہیں اللہ کے بعد. اللہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن اللہ کے بعد دنیا میں جتنے احسانات انسان کے اولاد پر کس کے ہوتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے. ان کی محبت بے غرض ہوتی ہے. دنیا میں اس کے علاوہ جتنے لوگوں کی محبتیں ہوتی ہیں وہ کسی غرض سے وابستہ ہوتی ہیں. پڑوسی ہے، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے اغراض ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں. لیکن ایک ماں باپ کی محبت ایسی ہے جو کیا ہے؟ بے غرض محبت ہے، بے لوس محبت ہے. وہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ محبت کبھی کم نہیں ہوتی. پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے نصیحت کرتے ہیں انسان کو اپنے والدین کے بارے میں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. فرمایا کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے بارے میں کہ اس کی جو ماں ہے اس کی ماں نے اپنے بچوں کو، اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا حمل کے زمانے میں، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ضعف پر ضعف، یعنی جوں جوں حمل بڑھتا رہتا ہے، ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اتنا ماں کا ضعف اور کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، تکلیفیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ماں ان تمام تکلیفوں کو جو حمل سے لے کر پیدائش تک بچے کی ہوتی ہے مائیں ان کو برداشت کرتی ہیں، پھر ولادت کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، ولادت کے بعد پھر بچوں کی دیکھ بھال جو انتہائی مشکل مرحلہ ہے، اس کی دیکھ بھال بھی، اس کو دودھ پلانا بھی. قرآن کریم نے اس کو فرمایا کہ حملت امہ وہنن علی وہن، ماں اپنے بچے کو اٹھائے رکھتی ہے حمل کی صورت میں، ضعف پر ضعف، یعنی ماں کو تاری ہوتا ہے، وفصالہ فی عامین، اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے 2 سال تک. انشکر لی، یعنی یہ ماں کا احسان بتایا کہ اتنی تکلیف کا مرحلہ. اب چھوٹا بچہ، بالکل گود کا معصوم بچہ، جو اپنی زبان سے اپنی حاجت بھی نہ بتا سکے، اس کی حاجت اور ضرورت کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا. ہر شخص اسی مرحلے سے گزرا ہے، ہر انسان اس مرحلے سے گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کا حمل کا زمانہ، ولادت، ماں کی پرورش، ماں کا دودھ پلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم، فرمایا اللہ رب العزت نے انشکر لی والی والدی، تم میرا بھی شکر ادا کرو. اللہ کا شکر کیا؟ اللہ کا شکر یہ کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں زندہ رکھا، ہماری ہر ضرورت کو اللہ نے پورا کیا، اور دنیا میں اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا ماں باپ کا. اب دیکھیے، اگر ماں باپ کے دل میں، یہ مسئلہ ماں باپ کا نہیں ہے، انسانوں کے ماں باپ کا نہیں ہے، ہر جاندار کے ماں کا مسئلہ ہے، کہ اگر اس ماں کے دل میں محبت نہ پیدا کرتے اللہ اپنے بچے کی، تو کبھی بچے پل سکتے تھے انسان کے؟ ادھر بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا اور ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی محبت ڈال دیتے ہیں. اگر یہ محبت کو آپ نکال دو, آپ مجھ کو بتائیے اس طریقے سے کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتا جیسے ماں خدمت کرتی ہے, کوئی تنخواہ سے خدمت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر, پھر ایک نعمت تھوڑی ہے انسان کی پرورش کی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماں کے چھاتیوں میں دودھ اتارتے ہیں جو بچے کی غذا تیار ہو رہی, اس کو اسی غذا کی ضرورت تھی اور کسی غذا کی ضرورت نہیں. ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر بچے کی غذا اتری. اسی لیے کہتے کہ ہر انسان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے, کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا. ہاں ذریعے بنتے ہیں, کبھی اس کے ذریعے سے کبھی اس کے ذریعے سے اللہ پہنچاتا ہے, لیکن دینے والا اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, کہ بے شک اللہ وہی رزاق ہے, وہی رزق دینے والا ہے, وہی قوت والا ہے. تو فرمایا کہ تم میرا شکر کرو, ولی والدیک, اپنے والدین کے شکر گزار ہو, الی المصیر, میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے. تم قدر کرو اس رشتے کی, تم قدر کرو اس نعمت کی. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماں اور باپ, یہ دونوں کے دونوں جنت اور دوزخ دونوں کے دروازے ہیں. کیا فرمایا؟ کہ ماں باپ یہ جنت اور دوزخ دونوں کے دروازے ہیں. خدمت کرو گے جنت ملے گی, ان کا دل دکھاؤ گے, ان کی نافرمانیاں کرو گے دوزخ میں چلے جاؤ گے. معمولی بات نہیں ہے. جیسا کہ احادیث میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کی کسی چیز کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے والدین کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے, اپنے عمل سے بھی اور اپنے کسی بھی چیز سے, پیسے دے کے, خدمت کر کے, کسی چیز سے ماں باپ کا شکر نہیں انسان ادا کر سکتا, کوئی صورت نہیں. جتنے احسانات ماں باپ کے انسان پر ہوتے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہوتے. اسی لیے حکم ہے کہ کوئی انسان اگر اپنے ماں باپ کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں, حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے شرک کے بعد اعمال میں پہلی چیز کیا بیان کی, ماں باپ کی خدمت کرو. اور ماں باپ کی خدمت انسان ادا کر ہی نہیں سکتا, اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا, لیکن فرض ہے انسان کے اوپر کہ خدمت کرو. اللہ اور فرمایا کہ یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ انسان کی, چونکہ یعنی انسان کی اوپر ان کے چونکہ احسانات بہت بڑے ہوتے ہیں, بے تحاشا ہوتے ہیں, لہذا ان کی شکر گزاری مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے. اگر کسی انسان کو ہوش آیا اس وقت جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا, یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کی کوئی خدمت کر سکوں, تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھے. فرمایا کہ کسی کے ماں باپ کا انتقال اگر ہو جائے تو ایک تو ان کے لیے ایصال ثواب کرے بہت باقاعدگی کے ساتھ, بہت باقاعدگی کے ساتھ ایصال ثواب کرے, اور دوسری یہ بات بیان فرمائی کہ ان کا جس سے جس طرح کا محبت کا تعلق تھا آپ اس تعلق کو باقی رکھو, یہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی ہے مرنے کے بعد. کیا فرمایا؟ کہ ماں باپ کا جس سے محبت کا تعلق تھا آپ اس تعلق کو باقی رکھو ان کے انتقال کے بعد, یہ ماں باپ کے حق کی ادائیگی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کسی کے ماں باپ کا انتقال ہوا, ان ماں باپ کا جس سے جو تعلق تھا, ماں باپ کا سب سے زیادہ تعلق کس سے تھا؟ اپنے بچوں سے, اپنے بچوں سے تھا نا. یعنی ہر بھائی اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے بہن بھائی ہیں, نمبر ایک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے ماں باپ کی اولاد ہے. اگر کوئی انسان اپنے بہن بھائیوں کی خدمت اس لیے کرتا ہے, اپنی خالہ کی خدمت اس لیے کرتا ہے کہ اس سے خون کا رشتہ ہے, تو صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے. اس لیے کرتا ہے کہ میرے ماں باپ کی یہ اولاد ہے تو یہ ماں باپ کے حق کی ادائیگی ہے. ایک ہی کام کے اندر کئی کام اس کے پورے ہو رہے ہیں. یہ اتنا بڑا درجہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. پھر آگے فرمایا, عجیب ایک اصول بیان کیا. اصول یہ ہے کہ لا تعقر حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ مخلوق کی اطاعت واجب نہیں ہوتی اگر خالق کی نافرمانی ہو. اگر مخلوق کی اطاعت واجب نہیں کوئی بھی ہو, اگر اللہ رب العزت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں تو مخلوق کی اطاعت کرنا واجب نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ شرک کے بعد یہاں پر حکم آ رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کا احسان مانو, ان کی خدمت کرو. لیکن یہ اصول بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ تم کو کسی ناجائز کام کا حکم دیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں, اللہ کے کسی حکم کے توڑنے کا کہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی حکم کے توڑنے کا کہیں, تو پھر تمہارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ماں باپ کی بات مانو, لیکن ان کی توہین بھی نہ کرو, ان کی کے ساتھ برا سلوک بھی مت کرو, دنیا میں ان کے ساتھ سلوک پھر بھی اچھا رکھو, ہاں وہ ناجائز بات کو مت مانو. چنانچہ اس بات کو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, فرمایا کہ اگر وہ والدین تم پر اصرار کریں اس بات کا کہ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کے ساتھ, تم میرے ساتھ شرک کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے. تم وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ, کفر کے اوپر مجبور کر رہے ہیں, شرک کے اوپر مجبور کر رہے ہیں, کسی معصیت پہ مجبور کر رہے ہیں. فلا تطعہما, اب تم اپنے ماں باپ کی بات کو مت ماننا, اب اللہ کی بات کو مانو. وصاحبہما, اور ادب بھی بیان کیا کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو تم اپنے ماں باپ کی بات کو مت ماننا, لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا. یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ چونکہ میرے ماں باپ ایک ناجائز بات کو کہہ رہے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دو, ماں باپ کے ساتھ برا سلوک شروع کر دو. فرمایا کہ نہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں, ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرنے کی اجازت کسی قیمت پر نہیں. فرمایا کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا, والدین کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ سلوک پھر بھی جاری رکھو. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, یہ لوگ تو قربانیاں دے کر ایمان لائے تھے نا, سمجھ کر ایمان لائے. ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں بڑا فرق ہے. ہم سمجھ کر ایمان نہیں لائے, ہم تو ایک ماں باپ گھرانے میں, ہمارے اوپر اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہم ایک ماں باپ گھرانے کے, مسلمان ماں باپ کے گھرانوں میں پیدا ہوئے, اللہ نے ایک دین کا ماحول دیا, بچپن سے ماں باپ کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو نمازیں شروع کر دیں, روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو روزے شروع ہو گئے. قربانی کیا دیا گیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قربانی تو ان کی ہے. سمجھ کر پورے خاندان سے, پوری برادری سے ٹکر لے کے ایمان کو قبول کیا, سمجھ کے فیصلہ کر کے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کے نتائج نکلیں گے کیا, اس کو سمجھ کر وہ ایمان لے کر آئے. اور پھر قربانی یہ نہیں کہ ایمان لے لیا, اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑا, اپنی زمین بھی چھوڑنی پڑی, اپنے خاندان کو بھی چھوڑنا پڑا, اپنی زمین اپنے گھروں کو بھی چھوڑنا پڑا مدینہ طیبہ ہجرت کی. چنانچہ صحابہ کرام بتاتے ہیں واقعہ اپنا غزوہ بدر کا, کہہ رہے ہیں کہ دونوں فوجیں کھڑی ہوئی ہیں, کبھی میرے سامنے میرے چچا زاد بھائی آتا تھا, کبھی میرے سامنے میرا ماموں زاد بھائی آتا تھا, کبھی وہ کچھ رشتہ دار ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کفار کی طرف سے تھے, کچھ ادھر مسلمانوں کی طرف سے تھے. وہ لوگ جو بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے, ایک ساتھ اٹھتے تھے, ہم نوالا وہ ہم پیالہ تھے, وہ ایمان کے خاطر اب ایک دوسرے کے سامنے صف آ رہے تھے. یہ عالم تھا ان حضرات کا. لیکن حکم پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی مت کرو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اپنے والدین کے ساتھ اگرچہ وہ تم کو ناجائز کام کا حکم دے تو بات تو نہ مانو ان کی, لیکن ان کے ساتھ پھر بھی معاملہ حسن سلوک کا کرو. واتبع سبیل من اناب الی, اور تم ان لوگوں کے راستے پر چلو, من اناب الی جو میری طرف لوٹیں, میری طرف رجوع کریں. ثم الی مرجعکم, پھر تم لوگوں کو میری طرف لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, میں تم کو یہ بات بتا دوں گا جو کام کے تم کرتے تھے. اب دیکھیے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ حدیث سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی, ہر حدیث سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے, لیکن اس کا جو مضمون ہے اس میں بہت سارے ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس کی اصلاح اللہ رب العزت ہماری کر دے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے, جو کوئی انسان مخلوق کو, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے, اللہ تعالیٰ انہی انسانوں اور مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ چلو خوش ہو جائیں گے, کوئی گناہ کا کام کر لیا, کوئی غلط محفل میں چلے گئے, کسی برائی میں مبتلا ہو گئے کہ دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے, رشتہ دار ہیں ناراض ہو جائیں گے, چلو یہ گناہ کا کام کر لو. اب گناہ کا کام کس لیے کیا؟ ان کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور ناراض کس کو کیا؟ اپنے رب کو, اپنے اللہ کو. فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو, انہی انسانوں کو جن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کیا تھا, اللہ تعالیٰ انہی انسانوں کو ان لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں, وہی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں, وہی ان کے جان کے درپے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے آج یہ کام, ایک جو یہ تو حدیث کا حکم ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ تو حدیث کا حکم ہے, یہ تو ہوتا ہے کہ جب انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ انہی انسانوں کو ان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں. آپ دیکھیے جب یہ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا, ہمارے ہاں جو بھی اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے اپنی زمینیں دی امریکہ کو, اپنے ایئرپورٹ دیے, اپنے پورٹ دیے, اپنے ہائی ویز دیے. کس لیے دیے؟ کیا جرم تھا میرے مسلمان, ہمارے مسلمان بھائیوں کا, افغان بھائیوں کا, کہ جاؤ ان نہتوں پر بمباری کرو جا کے. اسی لیے دیے نا کہ جاؤ قتل عام کرو, انسانوں کا قتل عام کرو, لاکھوں انسانوں کو قتل کر دو, ہمیں ڈالر دے دے نا اور تم خوش ہو جاؤ کسی طریقے سے, ہم سے تم خوش ہو جاؤ بس. ہمیں اللہ کی خوشی نہیں چاہیے, تمہاری خوشی چاہیے. آپ دیکھ لیجئے آج کتنے سال گزر گئے, سن 2001 میں زمینیں دی تھیں اپنی, سن زمینیں دی, ایئرپورٹ دیے, پورٹ دیے, ہائی ویز دیے, پتہ نہیں سارا کچھ اٹھا کے دے دیا کہ جاؤ قتل عام کرو بھائیوں کا, جاؤ بچوں کو مارو, عورتوں کو مارو, بے گناہوں کا قتل عام کرو, جاؤ مارو. خوب بم برسا ہے دل کھول کے انہوں نے بھی, ہماری زمینوں سے بم برس رہے ہیں. آج وہی طاقتیں ہماری دشمن ہیں. ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا, خرچہ ہمارا پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہو گیا جتنی ہمیں امداد کے نام پر دو پیسے ملے, اور آج وہی طاقتیں آج ہماری دشمن بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ہمیں کبھی گرے لسٹ میں ڈالتی ہیں, آگے جا کے بلیک لسٹ میں ڈالیں گے. ہوگا کہ نہیں ہو رہا آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ یہی معاملہ حکومتوں کی سطح پر ہے, یہی معاملہ انفرادی سطح پر ہے. عام آدمی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ انہی کو تمہارے سروں پہ مسلط کریں گے, حکومتیں یہ کام کریں گی اللہ تعالیٰ حکومتوں کو ان کے سروں پہ مسلط کریں گے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ضابطہ ہے. کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں انسانوں کو خوش کر لوں گا اور اللہ کو بے شک ناراض کرنے دو، مجھے اللہ کو ناراض ہونے دو. آپ یقین جانیے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لوگ آپ کے سروں پر مسلط نہ ہو، ہمیشہ وہ لوگ سروں پر مسلط ہوتے ہیں. اور ایک مثال نہیں، اس کی ان گنت مثالیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، صرف دیکھنے کی بات ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ تمہارے اوپر اصرار کریں تو تم ان کی بات کو مت ماننا باوجود یہ کہ ماں باپ ہیں. لیکن یہ بھی حکم دیا ماں باپ کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کیا نہ کرو، ان کے ساتھ شرک نہ کرو. یہ مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے آنکھیں کھولنے کی بات ہے. آپ دیکھیے ہم لوگ جب اپنے خاندانوں میں ہوتے ہیں بہت سارے موقعوں پر ہم اس لیے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ سوچ کر کے دیکھو اگر میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو میرا دوست ناراض ہو جائے گا، میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، میرا خاندان کے فلانے لوگ ناراض ہو جائیں گے. ان کی ناراضگی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ انہی کو تمہارے خلاف کھڑا کر دیں گے. یا بنیا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے یہ مت سمجھنا کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ہے، یہ مت سمجھنا کہ کوئی چیز اللہ کے علم کے اندر محیط نہیں ہے. اللہ کے علم کی ہر چیز اللہ کے علم کے آتے ہوئے، ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا علم اللہ کو ہے، چھوٹی سے چھوٹی برائی کا علم اللہ کو ہے. یہ مت سمجھنا کہ کوئی عمل میں اللہ سے چھپ کر کر لوں گا تو وہ اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ من خردل، اے بیٹے اگر کوئی چیز ہو اعمال میں سے، کسی چیز میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، فتکن فی صخرتن، اور وہ چیز کسی پتھر کے اندر چھپی ہوئی ہو، کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات یا آسمانوں کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، او فی الارض یا زمین کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لا کے کھڑا کر دے. کوئی چیز اللہ سے باہر نہیں. یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ سے چھپ جاؤ گے، تمہارا علم اللہ سے چھپ جائے گا، تمہاری کوئی حرکت اللہ کے سامنے نہیں آ سکے گی، ایسی بات نہیں ہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی خوب اچھی طرح جانتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو، اور وہ اچھی طرح سے ہر چیز سے باخبر ہے. تو پہلے بیان اللہ رب العزت نے فرمایا، عقیدے کو درست فرمایا کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، شرک مت کرو. دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا کہ حقوق العباد کو بیان کیا. پہلی چیز حق اللہ ہو گئی کہ شرک مت کرو، دوسرے نمبر پر حقوق العباد کو بیان کیا، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا، اس کو بیان کیا. صرف مس ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے، حق اللہ شرک مت کرنا، حق العباد ماں باپ کا حق سب سے مقدم، اس کو تم کسی قیمت پر تم اس کو ضائع مت کرنا، سب بچو حقوق العباد کا خیال رکھو. تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا کہ میری جو قدرت کاملہ ہے وہ اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے کہ کوئی چیز اللہ کے حکم سے باہر نہیں. لہذا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے اس چیز کو ٹھیک کر لو، نیت کو صحیح کر لو کہ کوئی چیز اللہ سے چھپائی نہیں جا سکتی. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، عقیدہ درست، حق اللہ کو بیان کیا، عقیدے کو بیان کیا، حق العباد کو بیان کیا، اب عبادات کو بیان کیا. فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز کو قائم کرو. یوں تو اعمال میں بہت سارے اعمال ہیں لیکن نماز ایمان کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ ہے. سب سے اہم فریضہ کون سا ہے؟ نماز. فرمایا کہ اے بیٹے نماز کو قائم کرو. ایک فرض پر میں اکتفا کیا، سارے فرائض کی تفصیل بیان نہیں کی. مثال کے طور پر کہا کہ فرائض کی طرف توجہ کرنا. جب یہ بات آگے گئی فرائض کی طرف توجہ کرنی ہے تو تمام فرائض انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری مملکت میں جتنا علاقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زیر انتظام تھا اس میں تمام گورنروں کو خط لکھا اور یوں اس میں تحریر فرمائی نصیحت کے طور پہ فرمایا کہ ان اہم امورکم الصلاۃ، کہ آپ لوگوں کے کاموں میں سب سے اہم ترین کام کون سا ہے؟ وہ نماز کا ہے. اور پھر نصیحت کے بعد فرمایا کہ من ضیعھا فہو سما فہو لما سواھا اضیع، کہ جو کوئی انسان نماز کو ضائع کرے گا، جو کوئی انسان نماز کو چھوڑے گا، وہ نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ چھوڑنے والا ہوگا. من ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، جو کوئی انسان نماز کو چھوڑے گا وہ نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ چھوڑنے والا ہوگا. اس لیے یہاں پر بھی فرائض میں صرف اہم ترین فریضے کو بیان فرمایا، تاکہ جب فرائض کی طرف توجہ ہوگی تو پھر دوسرے فرائض کو بھی انسان سیکھے گا، ان کی بھی ادائیگی کی فکر کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اب جب اعمال کا ذکر آیا تو اعمال میں فرائض بتانے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرائض میں اہم چیز نماز ہے، اور دوسرے فرائض بھی ہیں، ان کی طرف فکر کی ضرورت ہے. اور پھر فرمایا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور دوسروں کے عمل کی اصلاح کرو. اپنے عمل کی اصلاح اس طریقے سے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی فکر کرو. پہلی چیز وہی کہ شرک مت کرنا، حق اللہ. دوسری چیز حق العباد، جس میں اہم ترین چیز والدین کا خیال، والدین کی نافرمانی مت کرو، اور اس سے ملتے جلتے تمام حقوق العباد جتنے بھی ان کی طرف فکر کرو. اللہ کی قدرت کاملہ کا یقین رکھو کہ کوئی چیز اللہ کے علم اور احاطے سے باہر نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ فرائض کی فکر کرو، یہی تو امر بالمعروف ہے، یہی تو امر بالمعروف ہے کہ فرائض کی فکر کرو، اور اس کے علاوہ جتنے فرائض ہیں ان سب کے دھیان رکھو. اور پھر فرمایا کہ اپنی بھی اصلاح کرو، دوسروں کی بھی اصلاح کرو. امر بالمعروف، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے رہو. ونہا عن المنکر، اور دوسروں کو برائیوں سے روکتے رہو. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ جو انسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگتا ہے اور دوسروں کو بھی نصیحتیں کرتا ہے تو فرمایا کہ اس انسان کے اوپر لوگ لانتان بہت کرتے ہیں، لوگ اس کو برا بھلا بہت کہتے ہیں. جو دوسروں کو بھی نصیحتیں کرتا ہے، دوسروں کو برائیوں کی باتوں سے روکتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو عموماً اس کو لانتان بہت ہوتی ہے، بہت اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں. تو فرماتے ہیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو روکنا، ان کو صحیح بات بتانا. لوگ جانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ کہا کیوں ہم کو. تو حضرت فرماتے ہیں چونکہ اس میں تکلیفیں بہت پیش آتی ہیں، اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ امر بالمعروف کرو، ونہا عن المنکر، برائیوں سے روکو، وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کرو. ورنہ دیکھو اس جملے کا کیا جوڑ تھا، یہاں پہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا بیان ہے، اس جملے کا کیا جوڑ تھا کہ جو تکلیفیں پیش آئیں اس کو برداشت کرو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب تم یہ کام شروع کرو گے، لوگوں کو کہنا سننا شروع کرو گے تو لوگ پیچھے پڑیں گے، اب تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو، فرمایا تب صبر کرو. لوگ تو تمہیں کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن صبر کرو علامہ اصابق، جو مشکل پہنچے. اسی لیے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ جو مولویوں کا طبقہ ہوتا ہے نا، یہ ملامتی طبقہ ہوتا ہے. اپنے بیان میں بہت کہتے ہیں کہ یہ جو مولویوں کا طبقہ ہوتا ہے، علماء کا طبقہ ہوتا ہے، یہ ملامتی طبقہ ہوتا ہے. ہر انسان ان کو لعنت ملامتی کرتا رہتا ہے. کہتے ہیں یہ اگر صرف قال اللہ قال رسول ممبر پہ بیٹھ کر کریں تو لوگ ان کو آ کر کہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، گمراہی پھیل رہی ہے، مولوی صاحب ہیں مسجد کے اندر ہی بیٹھے ہوئے، مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتے. کہہ رہے وہ مولوی بیچارہ، عالم بیچارہ نکل کر اگر لوگوں کے باتوں سے مجبور ہو کر سیاست شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا کام تو مسجد میں بیٹھنا تھا نا، اس نے سیاست شروع کر دی، ابھی دنیا کے چکر میں لگ گیا. کہتے ہیں کہ اگر وہ تجارت نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے پیدا ہوا، خود تو چل کے ہاتھ ہل کے کام بھی نہیں کرتا. اور کہتے ہیں جب وہ کوئی تجارت ملازمت شروع کرتے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہو گیا، یہ بھی دو روپے پیسے کے چکر میں لگ گیا. تو فرماتے تھے کہ یہ طبقہ ہے ہی بنامتی، اور وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو چونکہ واضح نصیحت کرتے رہتے ہیں تو لوگ ان کے دشمن رہتے ہیں. اور فرماتے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود جملہ کہا کہ وصبر علی ما اصابک، اس پر صرف صبر کرنا، اس پر کیا کرنا ہے، صرف صبر کرنا، کیونکہ یہ اس کام کو ہوتا ہے. میں واقعی جب میں نے یہ جملے پر غور کیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وصبر علی ما اصابک اللہ تعالیٰ نے جو یہاں لا کے جملہ رکھا یہ یقیناً اس کسی حکمت کی وجہ سے اللہ نے رکھا. وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں بڑے پختہ ارادے کی چیزیں ہیں. امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، یہ انسانوں کے قدموں کو ڈگمگا دیتے ہیں. اتنی لوگوں کو سننی پڑتی ہے، اتنی لوگوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے. آسان کام نہیں ہے لوگوں کو باتیں بتانا کہنا. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا، ترتیب دیکھیے، دوبارہ میں بات کو لوٹا رہا ہوں. پہلی چیز عقیدے کی اصلاح، شرک سے بچنا. دوسری چیز لوگوں یعنی حقوق العباد کا خیال رکھنا. تیسری اور اس میں سب سے پہلی چیز ماں باپ. تیسری چیز اللہ کے علم کا احاطہ کرنا، عقیدے کو ٹھیک کرنا. چوتھی چیز جو ہے وہ نماز فرائض کا بیان. پانچویں چیز امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اس کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں چل رہی ہیں، اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ دیکھو کچھ طریقے اور بھی ہیں. وہ یہ ہے آداب معاشرت، رہنے سہنے کے آداب کیا ہے، رہنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ رہنے کے آداب، معاشرت کے آداب. یہ بھی انسانی معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے، یہ بھی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا. آداب معاشرت یہ ہیں کہ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے اپنے رخسار کو پھیرو مت. مرح بولتے ہیں اونٹ کی گردن کا ٹیڑھا ہو جانا، یہ اونٹ کی ایک بیماری ہوتی تھی، اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی، جیسے انسان کو لقوا ہو جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ تم اس طرح اپنے منہ کو لوگوں سے مت پھیرو کہ کوئی تم سے بات ادھر سے کر رہا ہو اور آپ منہ پھیر کر اس سے بات کرو. یہ انسانی معاشرت کا اور لوگوں سے میل ملاپ کے آدب کے خلاف. جب بات کرو تو لوگوں کی طرف رخ کر کے بات کرو، جس کو ہم کہتے ہیں رخ دے کے بات کرنا. اور کوئی انسان جب کوئی کسی سے جس کے اندر تکبر ہو، یہ تکبر کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ کوئی کسی سے بات کرے تو آپ یوں رخ پھیر کر بات کرے، وہ بات ادھر کر رہا ہے آپ اسے یوں بات کر رہے ہیں. منع فرمایا کہ بلا تصعر خدک للناس، تکبر سے بات مت کیا کرو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات میں یہ بیان فرمایا کہ آپ سے جب کوئی ہاتھ ملاتا آپ اس کی طرف متوجہ ہو کر بات کرتے تھے، اور آپ اس سے ہاتھ کھینچتے نہیں تھے مسافہے کے بعد. ہاں وہ خود ہاتھ چھوڑ دے تو پھر آپ اپنا ہاتھ ہٹاتے تھے، یہ ادب ہے. ورنہ بعض لوگ ہوتے یوں ہاتھ پکڑ کے یوں کھینچ لیا، دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی. یا جو انسان کسی کی طرف متوجہ ہو کے بات نہ کرے تو آدمی کو تکلیف ہوتی. اب دیکھو چھوٹی سی چیز ہے مسکراہٹ. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائی ان تلقی اخاک بوجہ طلق، جب تم کسی انسان سے ملاقات کرو اپنے بھائی سے ملو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ مال کے کنجوس ہوتے ہیں اور بعض لوگ مسکراہٹ کے کنجوس ہوتے ہیں، بات ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں آتی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہے، تمام صحابہ کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب ہماری طرف دیکھتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھتے. کتنی بڑی بات. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ایک منٹ کی ملاقات ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، متوجہ ہو کر بات کریں، مسکرا کر بات کریں. ہزار اخلاق کے اوپر بھاری، ہزار اخلاق پر بھاری. ایک آدمی کہتا نہیں وہ میرے سے ملا تھا لیکن اچھے طریقے سے ملا. کتنی بڑی بات ہے. آپ کسی انسان کو کھانا کھلا دیں، پانی پلا دیں لیکن بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، رخ دے کے بات نہ کریں، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ انسان جانتا ہے. اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا, وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ آپ نے خاطر مدارت کیا کی, وہ اس کو دیکھتا کہ ملا کس طریقے سے. تو انسان اس میں بڑا حساس ہوتا ہے, ہر انسان حساس ہے, بچہ بھی حساس ہے, بوڑھا بھی حساس ہے, جوان بھی حساس ہے. یہ آداب معاشرت بیان کیے کہ مسکرا کر ملو, رخ پھیر کر مت بات کرو, متوجہ ہو کر بات کرو. یہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز بیان فرمائی, ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چلو. بعض لوگ ہوتے ہیں ذرا سی کسی کو دولت مل گئی, ذرا سی کسی کو شہرت مل گئی, اب پتہ چلا کہ چال ڈھالی بدل گئے, رنگ روپ ملنا جلنا ہی بدل گیا. ارے بھائی, یہ دولت شہرت عزت سب اللہ کی عطا کرتا ہے, سب دینے والا اللہ ہے, نہ میرا کمال نہ آپ کا کمال نہ کسی کا کوئی کمال, سب یہ اللہ کی تقسیم ہے. آج ایک ہاتھ سے دے گا, آپ نے کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کی, دوسرے ہاتھ سے لے لے گا اللہ, وہی تو مالک ہے, ہم تھوڑی مالک ہیں. ولا تمشی فی الارض مرحا, دوسری چیز بیان فرمائی کہ تم کسی کے ساتھ اکڑ کر مت چلو. اور دوسری جگہ پر قرآن کریم میں اس کو اس طریقے سے فرمایا کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, کہ تم اکڑ کر چلتے کیوں ہو, کہ تم زمین کو پھاڑ کر نیچے نہیں چلے جاؤ گے یا آسمان کو چیر کر اوپر نہیں پہنچ جاؤ گے, انسان ہی ہو, انسان بن کر رہو. ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے ہر فخر کرنے والے اور اترانے والے کو, اللہ پسند نہیں کرتے. کس بات پر اترا رہے ہو, دولت پہ, صحت پہ, شہرت پہ, عزت پہ, منصب پہ, یہ تو سب چیزیں یوں آتی ہیں اور یوں جاتی ہیں, کس چیز پر اکڑ رہے ہو؟ اگر اللہ نے کوئی چیز دی, شکر اللہ کا کرو, انسانوں کے ساتھ اور زیادہ عجز و انکساری سے پیش آؤ. وقصد فی مشیق, تیسری نصیحت فرمائی آداب معاشرت کی. پہلی نصیحت کیا ہو گئی, آداب معاشرت کی, متوجہ ہو کر بات کرو, رخ پھیر کے بات مت کرو. دوسری نصیحت آداب معاشرت کی ہے کہ اکڑ کر مت چلو. تیسری نصیحت یہ فرمائی وقصد فی مشیق, اپنی چال کو میانہ روی اختیار کرو, اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو, نہ بہت زیادہ ہپڑ دپڑ میں بھاگو, نہ بالکل سست ہو کر چلو, بلکہ میانہ روی اختیار کرو. وقصد فی مشیق, اپنی چال کو ہلکا رکھو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا ایک آدمی کو کہ بالکل ہلکا ہلکا چل رہا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسے مرنے والا ہے, یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ عالم بھی ہے قاری بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو جا کر کہہ دو کہ حضرت عمر تم سے بڑے قاری ہیں. ان کی چال میں انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ کوئی بات ہے تکبر والی یا کچھ بناوٹ والی, تو فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ حضرت عمر تم سے بڑے قاری ہیں اور وہ درمیانی چال سے چلتے ہیں, اپنی چال کو صحیح کرو, نہ بہت زیادہ ہپڑ دپڑ میں چلنا, بہت زیادہ تیز غیر معمولی چلنا, یہ بھی وقار کے خلاف, نہ بہت زیادہ ہلکے چلنا, یہ بھی صحیح نہیں, درمیانی راستے آواز چال کے ساتھ چلو, کیونکہ انسان کی چال انسان کے مزاج و مذاق کو ظاہر کرتی ہے. تصنع, بناوٹ, یہ انسان کی چال سے ظاہر ہوتی ہے. اس کو منع فرمایا کہ اپنی چال کو صحیح رکھو. وغزز من صوتک, چلا چلا کر بات مت کرو. وغزز من صوتک, اپنی آواز کو ہلکا رکھو, اتنا ہلکا بھی مت رکھو کہ یہ پوچھنا پڑے دو تین مرتبہ کہ آپ نے کیا کہا, یہ بھی ادب کے خلاف. اتنا چلا کر بات کرو کہ وہ محفل کے اندر بدتمیزی سمجھی جائے یا نامناسب لہجہ سمجھا جائے, بلکہ فرمایا کہ اپنی آواز کو درمیانی آواز رکھو. کتنی معمولی باتوں پر نصیحت فرما رہے ہیں, آپ ذرا دیکھیے. یہ نصیحتیں تو ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی نہیں کرتے, جو ہمیں قرآن پاک ہمیں کر رہا. کیا فرمایا کہ اپنی چال کو میانہ روی, نہ بالکل ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلو, نہ بہت ہپڑ دپڑ میں چلو, درمیان میں چلو, آواز کو درمیانہ رکھو, بات صاف کرو اور دوسرے کو سنائی دے, اتنی چلا کر مت بولو کہ دوسروں کو ناگوار گزرے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, فرمایا کہ چلانے کی آواز وہ تو گدھوں کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز وہ تو کس کی ہوتی ہے, گدھے کی ہوتی ہے, وہ چلا چلا کے بات کرتا ہے, انسان تو نہیں بات کرتا. اس لیے یہ آداب بیان فرمائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں ان کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تو ہر وقت لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، شمائل ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے. خوش رہنا بھی تو ایک اچھی بات ہے نا بھائی، اللہ نے اتنی نعمت دی، غمکین کس بات کی؟ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرو، خوش و خرم رہو، ہنستے بولتے رہو، جو نہیں ملا ہر وقت اس پر کیوں غم کرتے، جو مل گیا اس پر شکر کرو اللہ کا، خوش و خرم رہو. آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، یعنی برتاؤ میں سہولت مندی کا مطلب ہے کہ آپ سے رابطہ کرنا آسان تھا، پیچیدہ شخصیت نہیں تھی، مشکل شخصیت نہیں تھی، آسان شخصیت تھی آپ کی. آپ کی طبیعت سخت نہ تھی، بات بھی سخت لہجے میں نہیں فرماتے تھے، اور نہ آپ گفتگو کرتے تھے شور مچا مچا کے، بڑے معمولی طریقے سے، بڑے یعنی متوازی لہجے کے ساتھ، مناسب لہجے کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے تھے. آپ خوشگو نہیں تھے، گندی باتیں نہیں کرتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے، جو چیز دل کو نہ بہتی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے. اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو یہ نہیں ہے کہ بس ہر وقت اسی کی شکایت کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو غلط عادتیں پڑ گئی کہ جو چیز اچھی نہیں لگتی ہر وقت اس کی برائی کرتے ہیں، آپ اس کی طرف التفات نہیں کرتے تھے. اور جو چیز آپ کو پسند نہ ہو تو دوسروں کے حق میں اس کی کاٹ نہیں کیا کرتے تھے، یعنی دوسروں کو اس کے خلاف نہیں ابھارتے تھے، بلکہ خاموشی اختیار کرتے تھے. تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوڑ رکھی تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوڑ رکھی تھی، جھگڑنا، جھگڑا نہیں کرتے تھے، تو بات بات پہ جھگڑ رہے ہوں، لڑ رہے ہوں، یہ آپ کی عادت نہیں تھی. تکبر کرنا، تکبر نہیں کرتے تھے. جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا، یہ بھی کبھی آپ نے نہیں، بیکار کاموں میں کبھی بھی نہیں لگتے تھے. اور یہ تمام اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں یہ بھی سنایا تھا آپ کو کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس، جن کی نصیحت ہم نے پڑھی، ان کا ایک ساتھی آیا اور اس ساتھی نے آ کر کہا کہ تم تو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چراتے تھے، اب کہاں تم اتنے بڑے منصب پر آ کر بیٹھ گئے کہ لوگوں کو تم نصیحتیں کر رہے ہو، تو اس مقام پر آپ کیسے پہنچ گئے، تم تو میرے بکری چرانے کے ساتھی تھے. تو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان اس کے اوپر کیا کر لے گا، عمل کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کر دیں گے، ترقی عطا فرما دیں گے. اگر کوئی چیز، کوئی انسان اگر ان کے اوپر کیا کر لے، عمل کر لے. وہ کام کون سے تھے؟ وہ کام یہ ہیں، حضرت رقمان علیہ السلام نے بتایا، ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. کام کون سی؟ اپنی نگاہ کو پس رکھنا، زبان کو بند رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات میں سچائی پر قائم رہنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، فضول کام اور کلام کو چھوڑنا. فضول کام اور کلام کو چھوڑنا، جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ فرمائی. یہی بات حضرت لقمان نے اپنے ساتھی کو بتائی کہ جب ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچے، کہا کہ یہ کام جو بھی کرے گا ترقی کر جائے. تو آج کے دور میں ہم لوگ اپنا وقت بھی بڑا ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وقت کو ہم سب کو کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں بھائی، اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو رچا بسا دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا رب کریم قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے حکم کو یا اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم نے جو پڑھا اس کو ہماری زندگیوں میں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو دین دنیا کی عافیت اور خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما، یا رب کریم یا رب ذی الجلال والاکرام ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلی محمد.